اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ سیرۃ النبی آڈیو سیریز کی 36ویں قسط میں خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے لے کر اعلان نبوت تک کے مرحلے کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کا عہد شباب کہ جو اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ، پوری توانائیوں کے ساتھ، پاک و پاکیزہ اور انتہائی بالا و عروج پر مشتمل انسانی جذبات سے پر تھا، اس کا ذکر آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ بس اللہ کے نبی کی شادی کے بعد ایک بہترین زندگی، ایک آئیڈیل اور انسانوں کے لیے نمونۂ عمل زندگی جو سرور کائنات اور حضرت خدیجہ نے گزاری۔ ازدواج حضرت رسول خدا کے بعد کے موضوعات میں سے ایک موضوع جناب زید بن حارثہ کا ہے۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں شام کے بارڈر اور اس طرف، یعنی جو عربستان کا حصہ شام کی طرف لگتا ہے، ان علاقوں میں سے جو رہزن ہوتے ہیں وہ وہاں سے اٹھا کے لائے تھے اور انہوں نے مکہ میں لا کے ان کو بھیج دیا تھا۔ ان کے جو خریدار تھے وہ حکیم بن حزام ہیں کہ جو حضرت خدیجہ کے بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت خدیجہ پھپھی لگتی ہیں ان کی۔ انہوں نے زید کو خریدا تھا اور زید بن حارثہ ایک غلام کی حیثیت سے مکہ میں موجود تھے۔ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا تو حکیم نے زید کو اپنی پھپھی کو دیا، پھپھی کو بخشا، حضرت خدیجہ کو دے دیا۔ حضرت خدیجہ نے جناب زید بن حارثہ رسول خدا کو وقف کر دیا، اللہ کے نبی کو دے دیا۔ تو زید ایک پاکیزہ اور باہوش لڑکا تھا تو رسول خدا کا منظور نظر بھی بن گیا۔ وہ رسول خدا اور جناب خدیجہ کی خدمت میں مصروف تھا۔ کہتے ہیں کہ زید اپنے قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا جب یہ رہزن اس کو لے کے آئے تھے، تو اس کے باپ کو پتہ چلا، اور اس نے جب پتہ چلا کہ مکہ میں ان کا بیٹا موجود ہے تو وہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے اور پوچھتے پاچھتے مکہ تک پہنچ گئے، اور یہاں پہنچنے کے بعد جناب زید سے ملے، اور اس کے بعد ان کے باپ نے اللہ کے نبی سے بات بھی کی، یہ میرا بیٹا ہے اور میرے قبیلے کا، میں قبیلے کا سردار ہوں، میرے بعد اس نے سردار رہنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اجازت دی، اللہ کے نبی نے کہا میری طرف سے کوئی دقت نہیں ہے، میں قیمت بھی نہیں لوں گا، زید میری طرف سے آزاد ہے، آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ باپ خوش ہو گیا اور آ کر اس نے یہ خوشخبری اپنے بیٹے کو سنائی، کہا بیٹے تمہیں رسول اللہ نے آزاد کر دیا ہے تو لہٰذا تم میرے ساتھ واپس جا سکتے ہو۔ کہتے ہیں زید نے جب یہ سنا کہ واپس باپ کے ساتھ جانا ہے تو کہتے ہیں زید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اپنے باپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس کے باپ نے کہا کہ تمہیں میرے اب قبیلے کا سردار ہوں، میرے بعد تم نے سردار بننا ہے۔ تو زید کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اپنی قبیلے کی سرداری سے زیادہ عزیز یہ بات ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جاؤں، میں ان کا غلام رہنے کو ترجیح دیتا ہوں، میں ان کی غلامی میں رہنے کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ بس اللہ کے نبی کی وہ مہر و محبت اس کا سبب بن گئی کہ زید نے پیغمبر کے حضور میں رہنے کو ترجیح دی۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اللہ کے نبی نے زید کا ہاتھ پکڑا اور حجر اسود کے پاس، کعبے کے پاس آ کر اعلان کیا، اور زید کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا۔ عرب میں رائج تھا وہ اپنے کسی کو منہ بولا بیٹا قرار دینے کے لیے کعبے کے پاس آ کر اعلان کرتے تھے، جب تک کہ آیت نہیں اتری کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کو اس کو قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شرعی حیثیت نہیں دی، تب تک یہ رائج تھا۔ جس وقت قرآن نے اس کو شرعی حیثیت نہیں دی اور اس کو قبول نہیں کیا، اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح رسول خدا کے صحابی ہیں حذیفہ ابن عتبہ، ابو حذیفہ ابن عتبہ، تو انہوں نے بھی، ان کا غلام تھا سالم، اور جس وقت اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا تو مکہ کے ان چند نوجوان اشرافیہ میں سے، وہ چند جوان کے جو رسول اللہ پر ایمان لائے، ان میں سے ایک ابو حذیفہ تھے، انہوں نے بھی اپنے غلام سالم کو اسی طرح کعبے کے پاس آ کر انہوں نے بھی اعلان کیا اور اسے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ بعد میں جب آیت اتری تو اس کے بعد پھر یہ برادری والا یعنی بھائیوں والا رشتہ رہا اور یہ منہ بولے بیٹے والا رشتہ ختم ہو گیا۔ بس جناب زید بن حارثہ کو اللہ کے نبی نے اپنا بیٹا بنایا، ایک اچھا سلوک ان کے ساتھ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بنی ہاشم میں سے ہی جناب زینب بنت حجش کی شادی ان سے کر دی۔ یہ ایک ایسا، یعنی ظاہر ہے کہ ایک غلام کے عنوان سے آئے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو آزاد بھی کیا اور پھر اپنے ہی قبیلے میں ان کی شادی بھی کر دی۔ ایک بڑا واقعہ جو اسی دور کا ہے، وہ سیلاب تھا، اور وہ پانی تھا کہ جو سیلابی پانی کہ جو مکہ میں داخل ہوا اور بہت سارا اس نے نقصان دیا، ساتھ ساتھ خود کعبے کی دیواروں میں بھی بہت سے شگاف پڑ گئے تھے۔ اس واقعے کے بارے میں چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ابھی 35 سال سے زیادہ نہیں تھی کہ قریش میں یہ ایک بہت بڑا اختلاف تھا جس سے وہ دوچار ہوئے، اور اس اختلاف کا فیصلہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں انجام پایا، اور یہ واقعہ بھی اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اہل مکہ کے درمیان، قریش کے درمیان، امین قریش رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر قابل احترام تھے، اور تمام لوگ آپ کی امانت و دیانت کی تصدیق کرتے تھے۔ ایک بڑا خوفناک سیلاب بلند پہاڑوں سے بہہ نکلا، خدا کے گھر کی طرف آیا، اس کے نتیجے میں مکہ کے شہر کا کوئی گھر، حتیٰ کہ کعبہ بھی اس کے صدمے سے محفوظ نہ رہا۔ کعبے کی دیواروں میں بہت سے شگاف پڑ گئے۔ اب قریش نے، جو قبیلہ قریش نے ارادہ کیا، عزم کیا کہ وہ خانہ خدا کو تعمیر کریں دوبارہ، لیکن ظاہر تعمیر کرنے کے لیے پہلے اس کی دیواروں کو گرا کے پھر تعمیر کرنا تھا، لیکن اس کو گرانے سے ڈرتے تھے۔ ولید بن مغیرہ اولین شخص تھا جس نے وہ ہاتھ میں لیا اوزار، اور لے کر اس نے کعبے کی دیوار کو گرایا۔ کہتے ہیں خوف اور ڈر کی وجہ سے اس کا سارا بدن جو ہے وہ کپ کپا رہا تھا، اور اب جب اس نے دیوار گرائی تو لوگ کسی حادثے کے انتظار میں تھے۔ اصل میں اس کے پیچھے وہ واقعہ ہے، جو فیل کا، ہاتھیوں والا واقعہ جو تھا، اس کا اثر تھا، لوگوں کے درمیان مشہور تھا، رائج تھا، اس کے تذکرے، اس کے قصے ہوتے تھے۔ اب حالانکہ یہ تعمیر کی نیت سے کر رہے تھے، لیکن وہ باقی تھا کہ شاید کچھ ہو جائے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ولید بن مغیرہ کو کچھ نہیں ہوا۔ یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ قریش کے یہ لوگ جو ہیں، ان کے اندر وہ خدا کا تصور اس طرح سے تو نہیں تھا، توحید والا، ان کو دل میں ڈر تھا بتوں سے، کہ یہ جو بت کعبے میں رکھے ہوئے تھے یا جن بتوں کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، انہیں ان سے ڈر لگ رہا تھا کہ شاید یہ ہمارے ساتھ کچھ کر نہ دیں۔ تو جس وقت یہ ولید بن مغیرہ نے دیوار گرائی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ بتوں کے غصے کا موجب نہیں بنا، تو مطمئن ہو گئے اور اپنے تھی وہ یہ سوچنے لگے کہ یہ کام بتوں کی خوشنودی کا سبب ہے، اس لیے اس کے گرانے میں سب نے شرکت کی۔ یوں پہلے دیواروں کو گرایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب اگلی تعمیر کا بھی وہ شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ مصر سے کوئی کشتی آ رہی تھی، کوئی جہاز آ رہا تھا سمندر میں، تو ایک رومی تاجر کا یہ جہاز تھا، تو مکہ کے نزدیک یہ جدہ میں، غالباً اسی سیلاب، یہ جو مکہ میں بھی آیا ہے شاید اسی سیلاب کا ہی شخصانہ ہو، کہ وہاں پر وہ کشتی بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ تو یہ بات یہ خبر بھی یہاں پہنچی تھی، تو قریش کے بعض افراد نے یہ مشورہ کیا کہ اس کشتی کے جو اس کشتی کی جو لکڑی ہے، اس کے جو تختے ہیں، اس کو کعبے کی تعمیر میں استعمال کر لیں۔ تو یہ چند افراد جو ہیں وہ جدہ بھیجے گئے تاکہ کشتی کے تختے جو ہیں وہ کعبے کی عمارت کے لیے خریدیں، اور کعبے کے لکڑی کے کام کو انہوں نے وہ خرید کے وہ لے آئے، اور کعبے کا جو لکڑی کا کام تھا اس کو ایک قبطی بڑھی کے سپرد کیا جو مکہ میں رہائش پذیر تھا۔ جس وقت کہتے ہیں کعبے کی دیوار انسان کے قد کی بلندی تک پہنچ گئی، 5 سے 6 فٹ تک کا جب وہ بلند ہو گیا، تو اب یہ وہ وقت تھا کہ اس میں حجر الاسود کو اس کے مقام پر نصب کرنا تھا۔ اب یہاں پر اختلاف ہو گیا کیونکہ الگ الگ قبائل تھے، اور پہلے کام تو سارے مل کر کر رہے تھے تعمیر کے لیے، لیکن اب جب حجر اسود کو اس کو نصب کرنا تھا یہاں اختلاف پڑ گیا۔ کہتے ہیں دو قبائل جو ہیں وہ، جیسے قبیلے بنی عبد الدار اور بنی ادے، انہوں نے عہد و پیمان کیا کہ وہ اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ یہ افتخار کسی اور کو نصیب ہو، اور انہوں نے اس طرح کا عہد کیا، کہتے ہیں اپنے عہد کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے ایک برتن کو خون سے پر کیا، اس میں اپنے ہاتھ ڈبوئے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اس کو نصب کریں گے، اور اس کے علاوہ جو بھی آگے بڑھے گا ہم اس کے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو اب اس واقعے کے پیش آنے سے جو تعمیر چل رہی تھی کعبے کی، اس میں کچھ دن کا تعطل آ گیا، کچھ دن کام ہی نہ ہوا، اور قریش کا معاملہ نازک صورتحال اختیار کر گیا۔ اب قریش کے مختلف دستے مسجد الحرام میں جمع ہو چکے تھے، اور اب ظاہر ہے کہ قبائل اس عنوان سے شمشیر بکف ہو کے تھے اور کسی بھی خونین حادثے کے انتظار میں تھے۔ ایک آخر میں کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی جو ہے وہ، جس کا احترام کرتے تھے، بزرگ تھا قریش میں، ابو امیہ ابن مغیرہ مخزومی، اس نے جو سرداران قریش تھے ان کو جمع کیا، اور اس نے ایک رائے حل پیش کی۔ اس نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم اس طرح آپس میں نزا کریں، جھگڑا کریں، اور خامخواہ کشت خون کے اس میں گزر جائیں، آپ اس میں داخل ہو جائیں کہ ایک دوسرے کا خون بہائیں، اس کا حل یہ کرتے ہیں کہ کل صبح صفا کی طرف سے، یعنی کوہ صفا کی طرف سے، جو بھی پہلے اس طرح حرم میں داخل ہوگا اس کو ہم قاضی بنا لیں گے، اس کو حکم بنا لیں گے، اور وہ جو فیصلہ کرے گا اس کو سب قبول کر لیں۔ یہ بات ایسی تھی کہ اس پہ پھر سب آمادہ ہو گئے، تمام سرداروں نے اتفاق کر لیا۔ اگلے دن صبح کے ٹائم پہ انہوں نے جب انتظار کیا کہ اس طرف سے کون داخل ہوتا ہے، تو دیکھا تو اچانک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی طرف سے حرم میں داخل ہوئے۔ کہتے ہیں سب نے یک زبان ہو کر ایک جملہ کہا، کہا ھذا الامین رضینا و ھذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا یہ تو ہمارے امین محمد ہیں، ہم ان کے قاضی ہونے پر، ان کے حکم ہونے پر کہ یہ فیصلہ کریں اس معاملے کا، ہم راضی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کو چکانے کے لیے حکم دیا کہ ایک بڑی سی چادر لایا جائے۔ جب چادر کو لایا گیا، اللہ کے نبی نے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھا۔ پھر آپ نے ان سرداروں کو دعوت دی کہ جو ظاہر ہے کہ آپس میں بھڑے ہوئے تھے اس بات پہ کہ کون حجر اسود کو نصب کرے گا۔ سب سے کہا کہ آپ چادر کے ایک ایک کونے کو پکڑ کے اٹھائیں۔ یوں سب نے، ان سرداروں نے مل کر چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لیا اور اٹھا کر حجر اسود کو رکن کے نزدیک لے آئے۔ تو امین قریش نے جب یہاں تک لائے تو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر حجر اسود کو نصب کر دیا۔ اس طرح آپ کے قریش کے اس جھگڑے کو آپ نے ختم کر دیا، جبکہ ان میں جنگ و خوریزی کا بازار گرم ہو جانے کی دیر بھی نہ تھی۔ یہ واقعہ معتبر کتابوں میں موجود ہے، سیرت ابن ہشام میں پہلے جلد میں ہے، تاریخ طبری کی دوسری جلد میں ہے، فروع کافی کی پہلی جلد میں، اور بہار الانوار کی جلد نمبر 15 میں موجود ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ جس وقت کعبے کو دوبارہ تعمیر کیا جا رہا تھا، تو اس وقت یہ اعلان کیا گیا کہ کعبے کی تعمیر میں اپنے حلال و طیب مال سے خرچ کرو، وہ نقدی جو ناشائستہ اعمال یا سود اور ظلم و ستم سے حاصل کی ہے اس راستے میں خرچ نہ کرو۔ یہ اعلان اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ چیزیں وہیں باتیں ہیں، یہ وہیں رسوم ہیں جو انبیاء کی تعلیمات میں سے تھیں، اور ان میں سے یہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو اب بھی ان کے درمیان باقی رہ گئیں۔ تو پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی وہ باتیں جو باقی رہ گئیں ان میں سے ہم اس کو ایک بات قرار دے سکتے ہیں۔ یہاں پر اختتام کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلی قسط میں موضوع کو آگے لے کر بڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔